أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة اللہ کا بھی ایک رنگ ہے اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے اس مختصر سی آیت میں تمام نصیحتوں کا نچوڑ بیان فرما دیا گیا تمام دنیا کی کتابوں کی نصیحتیں اکٹھی کر لیں اور قرآن کریم میں بیان فرمودہ نصیحتوں کی تشریحات کرتے چلے جائیں اس آیت کے مرکزی نقطے کے دائرے سے وہ نصیحتیں باہر نہیں جا سکتی اللہ کی صفات کو اختیار کرو اور ویسے بننے کی کوشش کرو یہ وہ مرکزی نقطہ ہے نصیحت کا جس سے تمام نصیحتیں بھی پھوٹتی ہیں اور نصیحت کرنے والے اپنے اختیار بھی لیتے ہیں پس جب یہ کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو بات حضور اکرم سے شروع نہیں کی گئی بلکہ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ہر رنگ کو بہترین طور پر اپنا لیا اور تمام صفات باری تعالیٰ کو جس حد تک انسان کے اندر ممکن ہے اپنی تشکیل اور تخلیق کے لحاظ سے اپنے اوپر وارد کر لیا اس لیے یہ اسوہ بنا ہے ورنہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے نہ ناطے بننے کا حق ہے نہ اسوہ بننے کا حق ہے مالک سے بات پوٹتی ہے اور خالق سے بات چلتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا کسی کو حق عطا نہ ہو نہ وہ نصیحت کرنے کا اہل ہوتا ہے نہ نصیحت کرنے کا حق رکھتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ان چند کلمات میں حیرت انگیز طور پر نصیحت کے معاملے میں تمام حکمتیں بیان فرما دی اور اسی سے پھر آگے نصیحت کے متعلق جو ضروری ہدایات ہیں کیا کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنی چاہیے وہ بھی اسی ایک چھوٹے سے جملے سے تمام باتیں پوٹتی ہیں فرمایا گیا اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہے جو تم اختیار کرو گے لیکن سب دنیا والے جانتے ہیں کہ رنگ کا کتنا بھی اچھا ہو اگر رنگ قبول کرنے والے مادے میں اہلیت موجود نہ ہو اور وہ اسے قبول نہ کر سکے तो घंटों क्या, दिनों क्या, सालों भी उस मादे को डुबोए रखेंगे, वो उसी तरह बगैर रंग का असर कबूल किए बाहर निकल आएगा। तो लाजिमन फिर कुरान करीम पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि रंग करने वालों के अतवार और अखलाक को भी बयान करे, उनकी जिम्मेदारियों को भी बयान करे, उनको बताए कि किस तरह रंग चढ़ाए जाते हैं और जिन पर रंग चढ़ाना है उनकी तमाम जिम्मेदारियों को भी बयान करे और उन कमजोरियों से उनको मुतनब्बे करे जिनके नतीजे में सिफात बारी ताला के हसीन रंग चढ़ ही नहीं सकते। चुनांचे इस मजमून पर कुरान करीम में हैरत अंगेज तफसील के साथ तालीम मौजूद है। एक मुसलमान अगर दुनिया की तमाम किताबों के मुकाबले पर कुरान करीम की एक तालीम को ही रख ले और कुरान करीम की आयात पर गौर करके खुद तैयार हो जाए दीनी तौर पर, तो वो बेतकल्लुफ और बिला झिझक दुनिया के सारे मजाहिब को यह चैलेंज दे सकता है कि तुम सिर्फ इसी तालीम की कोई नजीर एक मजहब से नहीं सारे मजहबों के मजमूए से पेश करके दिखा दो। और यह दावा महज एक बढ़ नहीं, एक खामखा की लाख गनी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं बयान करूंगा जब बात खुलेगी तो खुलती चली जाएगी और सामने वाजे होकर आ जाएगी कि कुरान करीम ने इस मौजू पर जो रोशनी डाली है। और अभी उन तमाम आयात को मैंने मुश्तमे नहीं किया क्योंकि वक्त भी थोड़ा था और बहुत सी मिसालें भी मैं देने से कातिर रहूंगा, लेकिन इस मुख्तसर वक्त की रियायत से जो चंद आयात मैं आपके सामने रखूंगा उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तफसील के साथ इस मामले पर कुरान करीम बहस उठाता है कि खुदा ताला का रंग कबूल करने से पहले जो बीमारियां इस किराह में हायल होती हैं वो दूर करनी जरूरी है। जब तक वो दांत पहले साफ ना हो, वो चिकनाई ना उतरे जो तबीतों पर चढ़ी हुई है, वो बुनियादी वजूहात दूर ना हो जिनके नतीजे में इंसान नसीहत कबूल करने से आरी रह जाता है, उस वक्त तक आम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक मौसिर नासे नहीं साबित हो सकते। चुनांचे इस पहलू पर मैं आज मुख्तसरन कुरान करीम की चंद आयात आपके सामने पेश करता हूं। पहली बात काबिले तवज्जो यह है कि बहुत से नसीहत ना कबूल करने वाले इस वजह से नसीहत के नेक असर से महरूम रह जाते हैं कि उनके नफ्स बहाने बहुत पेश करते हैं, उनको आदत पड़ चुकी होती है अपने दिफा की, और जब भी कोई बात कहे उनको एक इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक एहसास कमतरी दिल में पैदा होता है कि ये बात जो बाहर से कर रहा है गोया मुझे अदना समझ रहा है, गोया ये बताना चाहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरियां हैं इसलिए मैं अपनी हर कमजोरी का भी दिफा करूंगा। अपने नफ्स से भी झूठ बोल रहा होता है, उसके मुकाबले पर भी झूठ बोल रहा होता है और फिर इतने उधर तलाश करता है कि कुरान करीम फरमाता है वलो अलका माजीरा, बड़े बड़े लंबे चौड़े उधर यूं फूटने लगते हैं जिस तरह पहाड़ों से चश्मे उबलते हैं, और वो खुद भी बाज दफा नावाकिफ होता है इन बातों से, अगर गौर करे तो जरूर उनको पा ले। लेकिन अक्सर इंसान गफलत की हालत में जिंदगी बसर करते हैं और नहीं जानते कि जो वो बातें कह रहे हैं उनमें कोई हकीकत भी है कि नहीं। चुनांचे इसके जिक्र के बाद ओ अलका माजीरा, कुरान करीम नहायत ही प्यारे रंग में ऐसे उजर पेश करने वालों को समझाता है, कहते हैं दाई से भी कोई कभी उयूब छुप सकते हैं, हम कहते हैं मैं तो तुम्हारे पोतरों तक से वाकिफ हूं, लेकिन कुरान करीम उससे बहुत पहले से बात शुरू करता है, फरमाता है इन रब्बा का वासिउल मग़फिरा हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिन अल-अर्ज़ वाइज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूने उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। सबसे पहले दिल को नरम करने के लिए और खौफ दूर करने के लिए अल्लाह ताला बहाने साज लोगों को, बहाना जू लोगों को यह तसल्ली दिलाता है कि कि तुम बहाने जो पेश कर रहे हो और अपने अफाल का दिफा कर रहे हो इस खौफ से कि सजा मिलेगी, तो हम तुम्हें तसल्ली देते हैं कि इन्ना रब्बा का वासिउल मगफिरत है, ए इंसान तेरा रब बहुत वसी मगफिरत वाला है, इसलिए बेजरूरत तुम बातें कर रहे हो। वो तो ऐसा मगफिरत वाला है कि उसके सामने सीधी और साफ बात और जुर्म का साफ इकरार सजा का मुस्तौजब नहीं बनाता बल्कि मगफिरत का मुस्तौजब बना देता है। और फिर ये कोशिश लातायल है, लाहासिल है, कोई मकसद इसका हासिल नहीं हो सकता। फरमाते हैं वह आलम बिकुम इज अनशाकुम मिन अल अर्ज, वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पहली बार उठाया था, जमीन जब तुम्हें आगाज तखलीक में वजूद की खलक बख्शी गई थी, जिसका मतलब यह है कि करोड़ हा करोड़ साल, इतने साल पहले कि आम आदमी उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जब जिंदगी का आगाज हुआ उस वक्त भी अल्लाह ताला वाकिफ था कि इस जिन्स में क्या क्या कमजोरियां पैदा होंगी, इसमें कौन सी सिफात हसना होंगी और कौन सी सिफात सैया होंगी। इस आयत से यह भी पता चलता है कि इंसान का ब्लूप्रिंट, उसकी तखलीक का खाका, उसकी पैदाइश इंसानी से बहुत पहले बना दिया गया था, क्योंकि जब तक ये खाका पहले तैयार ना हो यह दावा नहीं किया जा सकता कि हम तुम्हें उस वक्त से जानते हैं जबकि तुम बहसियत इंसान अभी पहले नहीं हुए थे, बल्कि जिंदगी का आगाज कायनात में अपनी तखलीक के इब्तदाई मराहिल में करवटें बदल रहा था, उस वक्त से हम तुम्हें जानते हैं। जिसका मतलब यह है कि इंसान का आगाज जिस वक्त भी हुआ और जिस शक्ल में भी हुआ, आखिर तक इंसान के अंदर जो जो सिफात पैदा होनी थी उन सब का इब्तदाई नक्शा उस वक्त भी मौजूद था। फिर फरमाता है फिर ऐसा वक्त भी आया कि तुम इंसान की शक्ल में दुनिया में जाहिर हुए, लेकिन दाइयां तो तुम्हारे पोतरों से वाकिफ होती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वही जान तुम अजिन्नत उनफी बुतून उम्मातिकुम, हम तुम्हारे से उस वक्त से वाकिफ हैं जब तुम जनीन थे मां के पेटों में, दो हकीर से जर्रे आपस में मिल रहे थे और कुछ वाकयात रूनुमा हो रहे थे, कुछ तब्दीलियां पैदा हो रही थी। अल्लाह ताला फरमाता है हम उस वक्त भी जानते थे कि तुम क्या बनने वाले हो, तो हमारे सामने क्या उधर पेश करते हो, कितनी पागलों वाली और बेवकूफों वाली बात है। उस खुदा से उजरात पेश करके अपने अफाल का दिफा किया जा रहा है जो तखलीकी आदम से पहले भी इंसान से वाकिफ था और जनीन की हर तब्दीली से वाकिफ था और जानता था कि इस मां के पेट में किन किन बद ख्यालात के असरात मुश्तमे हो रहे हैं, किन किन नेक ख्यालात के असरात मुश्तमे हो रहे हैं और किस किस्म का बच्चा पैदा होने वाला है। बस बेमानी बातें करते हो, फरमाया फला तो जकू अन को सकूं, अब मेरे सामने अपने आप को नेक न बनाया करो। वो आलम उलमन इतका, तुम्हारा रब जानता है, खूब जानता है कि तुम में से नेक कौन है और सही मानो उससे डरने वाला कौन है। सारे उजरात का कला कमा कर दिया गया है एक आयत में और कैसा इंकिसार सिखा दिया इंसान को, अपनी हैसियत बता दी कि इससे आगे बढ़ बढ़ कर बातें ना किया करो, नसीहत कबूल करनी है तो इज्ज़त और इंकिसारी पैदा करो, अपने दिफा की आदत ना डालो और जान लो कि तुम्हारी कोई भी हकीकत नहीं है खुदा ताला के सामने। ये जब एक ये दाग अनानियत का जब दूर जो हो जाता है और काटा जाता है, अगर दूसरे दाग ना हो तो फिर ये इंसान अल्लाह ताला के रंग पकड़ने का अहल हो जाता है। तो कैसी हिकमत के साथ एक दाग को दूर फरमाया और उसका अदना से अदना निशान भी बाकी नहीं रहने दिया इस आयत में। फिर फरमाता है कि मादा परस्ती और अकूबत से बेनियाजी, ये भी इंसान के नसीहत की राह में हायल हो जाती है, यानी नसीहत और इंसान के दरमियान में ये बातें हायल हो जाती हैं। जब उनको नसीहत की जाती है, जब खुदा का रसूल उन्हें नेकियों की तरफ बुलाता है तो वो कहते हैं वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतो नाहिया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका من علم إن هم إلا يظنون. وہ کہتے ہیں ہمیں تو سوائے حیات دنیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا. نموت و نحیا, اسی دنیا میں ہم جیتے بھی ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. تم ہمیں کیوں ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہو جن کے اثرات موت کے بعد ظاہر ہو سکتے ہیں اگر موت کے بعد کی کوئی زندگی ہو؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ خدا زندہ کرتا ہے اور خدا مارتا ہے؟ ما یولکنا الا الدار, ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے صرف. قرآن کریم فرماتا ہے ما لہم بذلک من علم, وہ زندگی اور موت کے فلسفے سے ناواقف ہیں. وہ نہیں جانتے کہ زندگی کے محرکات کتنے عظیم الشان اور کتنے گہرے اور کتنے وسیع ہیں, اور موت کا نظام بھی کتنا کامل نظام ہے اور کس طرح مضبوط مربوط اور منضبط ہے. معلوم ان کو علم کوئی نہیں ہے. معلوم بذالک من علم انہم الا یظنون, ذنی باتیں ہیں ان کی. یعنی اس زمانے کا انسان تو بہت ہی پہلے کا انسان ہے جس وقت اس کو مخاطب کیا گیا, لیکن اس زمانے کا انسان بھی اس آیت کا مخاطب ہے. اور جوں جوں انسان کا شعور اور بصیرت بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ اپنی لاعلمی کا پہلے سے بڑھ کر اقرار کرتا چلا جاتا ہے. موت اور زندگی کے جو محرکات ہیں, یہ اسباب ہیں, جو موجبات ہیں, یہ اتنے گہرے اور اتنے تفصیلی ہیں اور ایسا عظیم الشان نظام ہے یہ, کہ اگر اس کو اس علم کے مطابق بھی بیان کیا جائے جو آج تک انسان کو حاصل ہوا ہے, تو مدتیں چاہیے اس کے بیان کے لیے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, جبکہ انسان کا شعور بہت ہی ابتدائی مرحلے پر تھا, یا انسان کا علم اس معاملے میں بہت ابتدائی مرحلے پر تھا, اس وقت بھی جاہل بڑی بڑی چھلانگیں مارتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ تکبر ہمیشہ جہالت کی پیداوار ہوتا ہے, اور علم سے ہمیشہ انکسار ٹوٹتا ہے. تو مالہم بہی من علم کہہ کے ان کے تکبر کی طرف بھی اس میں اشارہ کر دیا. جاہل لوگ ہیں, پتہ ہی کچھ نہیں, اس لیے بے دھڑک ہو کے باتیں کرتے ہیں. اگر ان کو ذرا بھی علم ہوتا کہ کیا نظام ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے خدا تعالیٰ کے سامنے. پھر ان کی اس بے نیازی کو, یعنی انسان کی اس بے نیازی کو, بعض دفعہ اموال بھی بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں مالدار ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں نصیحت کرنے والے کا. وہ غریب آدمی, ایک ایسا انسان جو غلاموں میں مقبول ہے اور خود بھی غریب ہے, اس کو کئی وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی, جو ملکیت تھی وہ دے بیٹھا لوگوں کو, اب تو کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے کہتے ہیں تو, اور مجھے ڈراتے ہیں عاقبت سے, تو ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں, میرے اموال ہیں, میرے پاس دولتیں ہیں, میں بے نیاز ہوں ان چیزوں سے. یہ خیالات دل میں جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نصیحت کو قبول کرنے کا اہل نہیں رہتا. یعنی جھوٹا تحفظ, غلط تحفظ انسان کو نصیحت کی احتیاج سے مستغنی کر دیتا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اس مضمون کو اور بھی کئی جگہ مختلف شکلوں میں پھیلا کر بیان فرما رہا ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, تم اکیلے آؤ گے ہمارے پاس. اگر تمہیں اموال کا تحفظ حاصل ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا. اگر تمہیں دوستیوں کا اور افراد کا اور جتھے بندیوں کا تحفظ حاصل ہے, یا خاندانی عظمتوں کا تحفظ حاصل ہے, تو وہ بھی تمہیں حاصل نہیں رہے گا. جب جواب دہی کا وقت ہوگا تو ہمارے سامنے تم اکیلے حاضر ہوگے. کما خلقناکم اول مرۃ, اسی طرح اکیلے اور تنہا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. کوئی قوت تمہارے ساتھ نہیں آئی تھی, کلیتاً انحصار تھا تمہارا دوسروں پر. اس وقت تمہارا سارا انحصار مجھ پر ہوگا. اس لیے اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ اموال و دولت کا تحفظ حاصل ہو گیا, اس لیے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے, تو فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہوگا. कैसी उम्दगी और सफाई के साथ इस दांत को भी काट दिया, इस गंध को भी साफ किया। क्योंकि जब तक ये वहम इंसान के दिल में मौजूद रहे कि मैं मुस्तगनी हूं, मुझे परवाह कोई नहीं, मेरे पास दौलतें हैं, मेरे पास सहारे हैं दीगर, उस वक्त तक इंसान नसीहत को कबूल करने का अहल नहीं रहता। और ये ऐसी ठोस हकीकत है कि इंसान के तनज़ुल की तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली हकीकत है। कितनी बड़ी बड़ी बादशाहतें इस बिना पर टूट गई कि बादशाहतों को अपनी दौलतों और आर्जी ताकतों का तहफ्फुज़ हासिल हुआ और गरीब दरवेशों की बातों को उन्होंने नहीं सुना। चुनाचे अम्बाल का तकब्बुर भी इंसान की राह में हायल हो जाता है और वो नसीहत को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। नफ्स की झूठी इज्जत ये भी बहुत से लोगों को अच्छी बात से महरूम कर देती है। और एक नफ्स का इस्तकबार है, एक है बैरूनी तौर पर इंसान के मालिक होने का इस्तकबार, एक नफ्स का इस्तकबार है। और इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग बयान फरमाया, बल्कि यह फरमाया कि अल्लाह ताला मुतकब्बरों में से सबसे ज्यादा बुरा उसको, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा बुरा वो मुतकब्बर लगता है जो गरीब भी हो और फिर भी मुतकब्बर हो, यानी जिसके पास मालो दौलत हो, कोई चीज हो तकब्बुर के लिए, उसके मुतालिक तो कह सकते हैं कि गलतफहमी पैदा हो गई उस बेचारे को। लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनका नफ्स मुतकब्बर होता है, उनके पास फौड़ी की चीज भी ना हो तब भी वो मुतकब्बर रहते हैं। उनके मुतालिक फरमाया वाइजा कीला लहु तक़िल्लाह अख़ज़तुल इज़्ज़तु बिलिस्मे, कि जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ करो, तुम्हें खुदा की खातिर नसीहत की जा रही है, अख़ज़तुल इज़्ज़तु बिलिस्मे, उसको अपने नफ्स की इज्जत पकड़ लेती है गुनाह के साथ। यानी ये गरीब ये कुरान करीम की तरकीब है जिसका माना यह है कि वो नफसानी इज्जत उसे गुनाह पर चिमटे रहने पर मजबूर कर देती है। वो समझता है कि अगर मैंने इस मामूली नजर आने वाले इंसान की बात मान ली तो गोया मैं झुक जाऊंगा और मेरी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ठीक है गुनाह है तो गुनाह ही सही, मैं अपने इस गुनाह को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। यानी खुद ही का जो बिगड़ा हुआ तसव्वुर है इसको भी कुरान करीम ने बयान फरमा दिया। फिर कुरान करीम फरमाता है कि बाद लोग जाती तौर पर नेक मिजाज भी होते हैं, असर कबूल करने वाले होते हैं, उनके अंदर दिलों में नरमी भी पाई जाती है, लेकिन उनकी नरमी कमजोरी में तब्दील हो जाती है। यानी वो नरमी सिफत हसना बनने की बजाय एक बुराई में तब्दील हो जाती है। और वो मुआशरे से डरते हैं और ये देखते हैं कि अक्सरियत क्या कर रही है। और हमारे वाकया ये है कि बहुत सी बुराइयां उस वक्त आम हो जाती हैं जब लोग देखते हैं कि अक्सरियत ने इख्तियार कर ली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उस वक्त नेकियों का झंडा बुलंद करने की तौफीक मिलती है कि जी ठीक है अब तो आम हो गया है, जिस तरह पर्दे के मुतालिक मैंने बयान किया था कि अब तो जी सब पे पर्दे हो रहे हैं, ठीक है अब आ जाओ खोल लो मुंह अपने और बाहर निकला। कुरान करीम की इस हिस्से पर भी नजर है, फरमाता है ठीक है सारी कौम भी अगर हलाक हो जाए, गुनाहों में मुबतला हो जाए, तब भी वो एक ही इज्जत के लायक होगा जो इस बहाव के खिलाफ नेकियों को चिमटा रहे और उस एक के दिल को बढ़ाता है और उन कसरत से नेक बुराइयों को इख्तियार करने वालों को हकीर करार देता है। उन्होंने फरमाया قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। اے محمد ایسے لوگوں سے کہہ دے لا يستوي الخبيث والطيب, कि ये हो नहीं सकता कि पाक और बद, गंदा और साफ एक जैसे हो जाए। जो खुदा ताला ने तैयब को इम्तियाज बख्शा है वो अपनी जात में कायम रहता है और इस बात से आजाद है कि अक्सर गंदे हैं या अक्सर पाक हैं। فرمایا ولو عجبا کا کثرت الخبیث، اے انسان اگر تجھے کثرت کے ساتھ خباثت اور گندگی نظر آئے اور تو مروب ہو جائے اس سے، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں طیب اور بد کا معاملہ الٹ جائے. بد اگر کروڑوں کروڑ بھی ہوں گے تو بد رہیں گے، اور نیک اگر کروڑوں کی سوسائٹی میں ایک بھی ہوگا تو خدا کی نظر میں وہ نیک ہی رہے گا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اتنا گہرا فلسفہ ہے یہ بدیوں کے پھیلنے کا اور ان کو روکنے کا، کہ اگر انسان اس سے واقف ہو جائے تو بہت سی بدیاں جنہوں نے سیلابوں کی طرح کناروں کو کھا لیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے روکی جا سکتی تھیں جو اٹھ کھڑے ہوتے اس بات پر کہ ہم تعداد میں کم ہوں، کتنے ہی کم ہوں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نیکی کو پکڑ کے رہے ہیں. یہ فلسفہ بہت گہرائی کے ساتھ انسانی فطرت میں کار فرما نظر آتا ہے. چنانچہ ووٹوں کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی کمزوری جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ خاموشی کے ساتھ سر اٹھا لیتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. الیکشن ہوتے ہیں دنیا میں تو بساؤ کا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ کے لیے زیادہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں تو ایک طبقہ جو اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھانے لگ جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے اگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے تو لازمن دل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ طیب نہیں ہے شخص، یعنی اس نقطۂ نگاہ سے طیب نہیں ہے، اس نقطۂ نگاہ سے موزوں نہیں ہے. اس کے باوجود کثرت کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے. یہ کیریکٹر کی کمزوری ہے جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے ایک دبی ہوئی بیماری کے طور پر، اور برائیوں کو پھیلنے میں یہ کمزوری بہت مدد دیتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں سے ہر اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ طیب طیب ہی رہتا ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، وہی ہے عزت کے لائق، اور خبیث چیز کثرت کے باوجود خبیث رہتی ہے بلکہ اور زیادہ گناہونی بن جاتی ہے، کیونکہ گند بڑھتا ہے تو اور زیادہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس سے تمہیں بہت سے سبق ملیں گے اور نصیحت کو بہتر رنگ میں قبول کرنے کے اہل ہو جاؤ گے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ انسان کا نفس خود بھی اس بات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں اکیلے رہنے کے باوجود ایک اعلیٰ قدر کو پکڑنے کی اہلیت موجود ہے کہ نہیں، اور بعض دفعہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے. انگریزوں کے ساتھ جب افغانستان کی لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں 1855 میں، جب انگریزوں کی فوج کو افغانوں نے مختلف طریق سے یعنی جنگی چالیں چل کے کہیں عہد شکنی کر کے مختلف طریق سے نہ صرف شکست دی بلکہ کلیتاً تباہ و برباد کر دیا، اس وقت جو جرنیل اور چند آدمی بچے ان کی داستان لکھتے ہوئے وہ جرنیل لکھتا ہے کہ دھوکے پر دھوکہ ہم سے ہو رہا تھا، عہد شکنی پر عہد شکنی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ساری قوم میں سوائے بد عہدی اور عہد شکنی کی اور کوئی خوبی باقی نہیں رہی اور کوئی بات باقی نہیں رہی. کہتے ہیں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایسے وقت میں ایک دفعہ ہمیں کہا گیا کہ آؤ قوانین بیٹھے ہیں اور صلح کا معاہدہ ہوگا اور اپنے چوٹی کے آدمی ساتھ لے لو. یہ خود ان میں شامل تھا لیکن اس کو ایک اس کے بہت ہی گہرے پرانے دوست خان نے پناہ دے دی ایک حکمت کے ساتھ، اس لیے بچ گیا. کہتا ہے اس وقت ہزار ہاں کا مجمع وہاں کھڑا تھا اور لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے اور قتل و غارت کر رہے تھے. کہتے ہیں سارے مجمع میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی پر اثر ڈال دیا ہے اور میں کبھی اس آواز کو فراموش نہیں کر سکتا. ایک مولوی خدا کا خوف رکھنے والا ایک ایسا تھا جس نے قطعاً پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. اس نے بلند آواز سے کہا اے لوگوں خدا کا خوف کرو اور تقوی اختیار کرو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو اور بد عہدیاں نہ کرو. تم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہتا اس ایک آواز نے اس قوم کی عزت میرے دل میں قائم کر دی. ایسے حالات میں بھی ایسے ایسے نیک دل اور پاک لوگ موجود ہیں جن کے اندر عظمت کردار پائی جاتی ہے. حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑی دلچسپ روایت ابھی چند سال ہوئے مجھے معلوم ہوئی. ہماری صوبہ سرحد کے ایک مخلص احمدی دوست ہیں جن کا بڑا وسیع ہے تعلق کا دائرہ. افغانستان سے چند سال پہلے ایک ایسے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے یا یہ گئے ملنے کے لیے، مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر بہرحال ان کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے افغانستان کی آزادی کی روح کا سمبل قائم کیا ہے. یعنی وہ آرکیٹیکٹ ہیں، نقشہ بنانے والے، لیکن افغان قوم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان آزادی کی روح کا ایک سمبل قائم کریں گے، ایک یادگار قائم کریں گے، تو اس بوڑھے انجینئر کے سپرد انہوں نے یہ کام کیا، جو ہے اس آرکیٹیکٹ کے سپرد یہ کام کیا کہ تم ڈیزائن بھی کرو اور تم یہ بھی فیصلہ کرو کہ سب سے موزوں جگہ کون سی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس سے ملا تو میں بھی دیکھنے گیا وہ مینار، تو پتہ لگا کہ وہ مینار تو موزوں جگہ پہ ہے ہی نہیں، ایک ایسی جگہ پہ ہے جو آرکیٹیکچر کے نقطۂ نگاہ سے موزوں معلوم نہیں ہوتی تھی مجھے. کمانڈنگ ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے جگہ، کھلا منظر ہو، دور دور سے ایک چیز نظر آئے، لیکن وہ مکانوں میں گری ہوئی ایک چوک کے اندر جگہ سی تھی. اور مجھے بڑا تعجب ہوا تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تم تو بڑے قابل ہو آرکیٹیکٹ، تم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کر لیا اس یادگار کے لیے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ افغان روح کی آزادی کی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے. یعنی وہ تمام دنیا کے اثرات سے آزاد ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے دنیا کا، اور حق پر قائم رہنا جانتی ہے. یہ تھی اس کی روح. اور میں جب بچہ تھا، میں نے یہاں اسی چوک میں ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری روح میں وہ ثبت ہو گیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بزرگ زنجیروں میں جکڑا ہوا سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا. ہم بھی بچوں میں شامل ہو کر اس کا نظارہ دیکھنے گئے. میں نے اس کے چہرے پر ایسی عظمت دیکھی، ایسی آزادی دیکھی، ایسی بے خوفی دیکھی، اور ایسا اطمینان تھا، ایسی تمانیت کی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر کہ وہ میرے ذہن سے اترتی نہیں کبھی. بس جب مجھے میری قوم نے کہا کہ افغانستان افغان روح آزادی کو خراج تحسین ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک مینار قائم کرنا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں جہاں میں نے اس آزادی کی روح کو دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت الخبیث سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ایک بھی تم میں اگر طیب ہوگا، ایک بھی صالح ہوگا، تو وہی غالب آئے گا، اسی کی یادیں باقی رکھی جائیں گی، اور خباثت کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. بس اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ گندے ہو گئے ہیں، تم اگر اختیار کر رہے ہو گندگی کو، تو بڑی بے وقوفی ہے تمہاری. چنانچہ اس جذبے کو بھی خوب انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے، انسانی کپڑے سے صاف اور پاک کر دیا تاکہ اللہ کے بہتر رنگ اختیار کرنے کے وہ قابل ہو سکے. پھر ایک اور وجہ ناطے پر عدم اعتماد ہوتی ہے، بعض دفعہ مقصد پر عدم اعتماد ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے پر اعتماد نہیں کہ وہ ہے کیسا، اس کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے وہ نصیحت ہی مشکوک ہو جاتی. پھر بعض دفعہ کہنے والا اچھا بھی ہو تو جو مقصد، جس مقصد کی طرف بلا رہا ہے، وہ مقصد بعض دفعہ اچھا نہیں ہوتا. کہنے والے کی نصیحت وہاں بھی بیکار چلی جاتی ہے. پھر بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں نہ بھی مانوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، میں نے کون سا پکڑے جانا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَعَلَمُوا. کہہ لوگو، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، کیونکہ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نصیحت کرنے والا تمہیں اور کوئی نہیں مل سکتا. اللہ وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہو، جو ہر تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے، ہر اچھی بات اس کی ذات سے پھوٹتی ہے، اس کی ذات میں تو بدلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے رنگ اس شخص سے بہتر کسی نے اختیار نہیں کیے، اور اس کمال کے ساتھ کسی نے اختیار نہیں کیے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیے. بس جہاں تک نصیحت کرنے والے کا تعلق ہے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا, پھر کیوں بیچ پیو کے بھاگ رہے ہو. جہاں تک مدعا اور مقصود کا تعلق ہے, فرمایا لما یحییکم, یہ تو تمہیں موت سے زندگی کی طرف بلا رہا ہے, اس سے بہتر مقصد اور کیا ہو سکتا ہے نصیحت کا. اس چھوٹی سی بات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نصائح کے مقصود کو بیان فرما دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, یہ باتیں ذرا ٹھیک نہیں, یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں, یا نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک بات بھی اگر تم محمد مصطفیٰ کی نہیں مانو گے تو اس حصے میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے والے ہو. موت کے بھی مختلف دائرے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی جسم ضروری نہیں کہ ایک دفعہ یخلق مر جائے. بعضوں کی انگلی مر جاتی ہے, بعضوں کا ناخن نہیں صرف مرتا ہے, بعضوں کا بازو ختم ہو جاتا ہے, اور ٹکڑا ٹکڑا موت بھی آتی ہے. بعض اعضاء مر جاتے ہیں, آنکھ مر جاتی ہے, بعض دفعہ آنکھ کا پردہ مر جاتا ہے, بعض دفعہ صرف ایک رگ مر جاتی ہے. تو موت ضروری نہیں کہ کامل طور پر آئے. جس حصے میں بھی زندگی کے تقاضوں سے اجتناب کیا جائے گا اس حصے کو موت پکڑ لے گی, یہ قانون ہے. اور اس آیت نے ہمیں بتایا کہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر زندگی کی طرف بلانے والے ہیں, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر تم اجتناب کرو گے تو اگر چھوٹا ہوگا تو چھوٹی موت کو قبول کر رہے ہو گے, اگر بڑا ہوگا تو بڑی موت کو قبول کر رہے ہو گے. لیکن اس سے مفر کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے لیے موت چن رہے ہو اور زندگی کو چھوڑ رہے ہو. پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عقوبت سے بچ جائیں گے, عقوبت سے بچنے کے دو قسم کے امکانات انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں, اور دونوں کا امکان آیا اس چھوٹی سی آیت میں دونوں کا ذکر فرما دیا گیا. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ میں ایک پہلو سے بحث فرمائی گئی, لہ تو شرون میں دوسرے پہلو سے بحث اٹھائی. مجرم کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا, یا غالب گمان یہ ہو جیسا کہ اکثر مجرموں کو ہوتا ہے کہ میں عقوبت سے بچ جاؤں گا کیونکہ میری بات علم میں نہیں آئے گی, تو ایسا مجرم بھی نصیحت کو رد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نیکی کی نصیحت تم کرتے رہو, بے شک مجھے بدی اختیار کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے, میری بدی کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں لگنا, میں ایسی چلاکی کے ساتھ کروں گا کہ کسی اگلے کو خبر ہی کوئی نہیں ہونی. اس لیے تمہاری نصیحت تو ان لوگ بے وقوفوں کے لیے ہے جو پکڑے جاتے ہیں, میں تو پکڑنے سے آزاد ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نصیحتیں تمہیں خدا کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہاں تمہارے لیے اس بے خوفی کا کوئی موقع نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور اس کے جسم کے درمیان حائل ہے, جو باتیں بھی اس کے قلب میں یعنی اس کی روح میں پرورش پاتی ہیں اور جن باریکیوں کے ساتھ وہ سوچتا ہے اس کے احکامات جسم کو صادر ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح بعض دفعہ سائنسدان تجربے کی چیزوں میں ایسی نالیاں رکھتے ہیں جہاں سے ایک مواد ایک خاص حالت کے بعد گزرتا ہے تو وہ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ کس حالت میں گزر رہا ہے, اس کا رنگ, اس کا فلو, اس کی والیوم وغیرہ, یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ہر ارادے اور ہر فیل کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ممکن نہیں کہ تمہارا کوئی ارادہ فیل میں تبدیل ہو رہا ہو اور خدا کے علم سے باہر رہ جائے. یہ ہے مطلب یحول بین المرء وقلبہ کا. تو یہ تو بے خوفی تمہاری گئی نا, اگر اس وجہ سے بیٹھے ہو نصیحتیں محمد مصطفیٰ کی نصیحتوں کو رد کر رہے ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو پھر. اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جہاں تک اس وہم کا تعلق ہے کہ اگر پتہ لگ بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بچ کر کہیں بھاگ جاؤں گا, تو فرمایا خدا سے بچ کے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا, آخر تم پکڑے پکڑائے وہیں پہنچو گے, اسی سرکار میں تمہیں جانا ہے, کوئی چیز کائنات کی اس سے بچ سکتی ہی نہیں ہے, جہاں بھی جاؤ گے وہیں وہ ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا تھا, لاہور ہی کے ایک مفوت الحواس شخص کا واقعہ ہے. اور وہ اس مضمون پر ایک خاص رنگ میں روشنی ڈالتا ہے, اس لیے میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں لاہور میں ایک نیم مجذوب دیوانہ سا آدمی اپنا مگن اپنے خیالات میں مست پھرا کرتا تھا. ایک دن اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج بہت مزہ آیا. کسی نے کہا کس بات کا مزہ آیا؟ انہوں نے کہا مزہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو خوب بتا دیا, صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی, اور موجے لوٹ رہا تھا کہ دیکھو میں نے خدا کو کیسی بات کہہ دی کہ مجھے نہیں پسند آئی تیری دنیا. دوسرے تیسرے دن اس کو دیکھا گیا کہ سر پھینکا ہوا اور برا حال بیچارے کا, غم میں ڈوبا ہوا. تو اسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بابا آپ دو چار دن تو پہلے بڑا خوش تھے, یہ کیا ہو گیا آپ کو, اب اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جواب آ گیا, اور جواب یہ آیا کہ پھر جس کی پسند ہے یہ وہاں چلے جاؤ, خدا کے سوا دنیا ہی کسی کی نہیں. اس لیے پسند کرو یا ناپسند کرو, توبہ کر ہم تمہیں اپنے رب سے راضی رہنا پڑے گا, اور لازمن تم اسی کے حضور پہنچو گے. یہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بارڈر کراس کر کے تم ایک ملک کی حکومت سے بچ جاؤ. کسی رنگ کو اختیار کرو, کسی بھیس کو تبدیل کر لو, بہرحال بالآخر تم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. ان سب باتوں کے باوجود بعض بیماریاں ایسا گہرا اثر کر جاتی ہیں کہ وہ ایک قسم کا کینسر بن جاتی ہیں, اور ان کا بھی خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. یعنی پچھلی ساری باتیں, سارے داغ دھو بھی دیے جائیں, تب بھی بعض لوگوں کی بیماریاں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں. ایسی صورت میں ان پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا, وہ نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے. فرمایا بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان سب باتوں کے باوجود کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری عادت بن کر, فطرت ثانیہ بن کر ان کی ذات کا جز بن جاتی ہے. لیکن یہ کہنے کی بجائے کہ ذات کا جز بن جاتی ہے, بہت ہی پیارا کلمہ اختیار فرمایا, احاطت بہی خطیئتہ, گھیرا ڈال لیتی ہے ان کا بیماری, اور گھیرا توڑ کر نکل نہیں سکتا کوئی. فوج میں جب مغلوب کرنا ہو کسی دوسری فوج کو تو گھیرا ڈالا جاتا ہے, اور بیماری ایسا سخت گھیرا اس کو ڈال لیتی ہے کہ اس کو توڑ کر باہر نہیں جا سکتا. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جس طرح بیماری نے ان کو گھیرا ڈال لیا اور ان کی بدی میں ایک ابدیت آ گئی, عذاب جہنم میں بھی ایک ابدیت پیدا کر دی جائے گی, اور ان کی سزا بھی اسی طرح جاری و ساری ہوگی. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو کشفی طور پر مختلف صورتوں میں دیکھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کشفی نظارے کے طور پر جہنم دکھائی گئی تو ایک ایسے تنور کو بھی دیکھا جس میں آگ جل رہی تھی, بھڑک رہی تھی, اور کوئی جلنے والا اس میں سے باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں پڑ جاتا تھا, باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں پڑ جاتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ وہ بدکردار ہے جو بدکرداری کا اتنا شکار ہو چکا تھا کہ اسے الگ نہیں ہوتا, شہوانی جذبہ پورا ہو گیا تو توبہ کی طرف مائل ہو گئے, وہ دوبارہ عہد کر آیا تو پھر گناہ میں ملوث ہو گئے. تو جس طرح اس کی زندگی کی حالتیں تھیں وہی موت کے بعد اس کی حالتیں تبدیل کر دی گئی, اور ایسا ہوتا ہے. غالب کہتا ہے رات کی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامے احرام کے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ دونوں حالتیں بے اختیاری کی ہو جاتی ہیں. جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی واقعی دل خدا کے حضور نرم ہوا ہوتا ہے, جب وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. ان کی سزا کا نظارہ بھی ویسا ہی دکھایا کہ گھیرا پڑا ہوا ہے, نکل نہیں سکیں گے بیماری سے, لیکن تھوڑا سا ریلیف ہو جایا کرے گا, سکون مل جایا کرے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ واپس, پھر وہ نکلیں گے, پھر سکون تھوڑا سا ملے گا, پھر دوبارہ واپس. تو اس بیماری کو بھی خوب کھول کھول کر خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا, لیکن اس کے باوجود مایوسی سے منع فرمایا. क्योंकि बीमारी का घेरा तो इंसान को पड़ सकता है, खुदा को तो कोई बीमारी नहीं घेर सकती, और वो हर घेरे से आजाद होती है। वो अगर रहम करना चाहे, अगर उससे दुआ के साथ ताल्लुक जोड़ो, तो गुनाह कितने भी बड़े हों वो सारे के सारे वो खत्म किए जा सकते हैं, और खुदा ताला की मगफरत इंसान को पूरी तरह ढांप सकती है। ये बातें बयान करने के साथ इस पहलू को भी खूब खोलकर बयान फरमा दिया, ताकि किसी के दिल में मायूसी घर ना कर ले, कोई ये ना समझ ले कि चूंकि मेरी बुराई ने घेरा डाल लिया है इसलिए मैं हमेशा के लिए जहन्नमी हो चुका, अब मेरे बचने की कोई राह नहीं। चुनांचे कुरान करीम इसका जिक्र करते हुए फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفوس پر بے انتہا زیادتیاں کی ہیں، ہر موقع پر اسراف سے کام لیا، ہر موقع پر گناہ میں ملوث ہو گئے، یعنی ایک بدی نے نہیں گویا دنیا کی سب بدیوں نے ان کے گھیرے ڈال دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اگر تم سچی توبہ کرو گے، یہاں بظاہر توبہ کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری آیتوں میں اس مضمون کو کھولا گیا ہے، اس لیے مفہوم اس کے اندر داخل ہے، وہ تمام گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، انہو ہو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو غفور اور رحیم ہے، اس کے سوا ہے کون جو غفور اور رحیم۔ بس گناہوں کے تجزیے بھی خوب مکمل کیے، ہر بیماری کی خبر دی، بیماریوں کے حد سے بڑھنے کی اطلاع بھی دی، اور پھر اس گھیرے کو توڑنے کی ترکیب بھی بتا دی کہ غفور الرحیم خدا سے تعلق جوڑ لو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اور جب بھی تمہیں سچی توبہ کی توفیق ملے تم یقین کر لینا کہ تمہاری تمام بدیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ ان کو اس طرح ظاہر کرتے ہوئے موجود ہی کبھی نہیں تھی۔ اور احادیث میں اس کی بھی بہت سی تفاصیل ہمیں ملتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کو مختلف رنگ میں، مختلف واقعات کی شکلوں میں بیان فرماتے ہیں، کبھی مثال دیتے ہیں ایک ایسی فاحشہ کی جو تمام عمر بدیوں اور گندگیوں میں مبتلا رہی، اس کے جسم کا ذرہ ذرہ داغدار تھا، لیکن صحرا سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک ایسے کتے پر پڑی جو پیاس سے بلک رہا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، سوکھی ہوئی، پاس ہی کنواں تھا اور کتے کے اختیار میں نہیں تھا، بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں سے پانی پی لے، اور وہاں کوئی ڈول نہیں تھا۔ اس نے اپنے کپڑے جو بھی اتر سکتے تھے اتار کے ان کی رسی بنائی، اپنی جوتی کو کنویں میں لٹکایا، اور اس وقت تک پانی نکالتی رہی تھوڑا تھوڑا جس وقت تک کتے کی پیاس نہیں بجھی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو ایسے پیار سے دیکھا کہ اس کی ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیے اور اس کو جنت میں داخل کیا، پہاڑ بھی ہوں گناہوں کے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف رنگ میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں بیان کر کے مختلف پہلو انسان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ خدا کی خشیت بھی پیدا ہو، اس سے محبت پیدا ہو، اور مغفرت کے کسی معنی سے بھی سامان نصیب ہو جائے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان سے پیار ہے اور ہمدردی ہے، ایسی جذباتی باتیں بیان کرتے ہیں کہ گویا اللہ مجبور ہو جائے ان جذباتی باتوں کو سن کر کے چلو معافی کر دو ٹھیک ہے۔ یہ طریقے سکھائے گئے ہیں ہمیں خدا سے بخشش کے اور معافی مانگنے کے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو جو بل آ کر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد توبہ کے ارادے سے ایک طرف چل پڑا تھا، اور بیشتر اس کے کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچتا اس کا موت واقع ہو گئی۔ فرشتوں نے یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، تم یوں کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جس طرف اس نے جانا تھا اس طرف کی بھی ناپ لو، اور جس طرف سے وہ چلا تھا اس طرف کی ناپ لو، اور جس طرف کی زمین زیادہ ہو اسی کے حق میں فیصلہ کر دو۔ اور ساتھ ہی خدا کی تقدیر نے یہ کیا کہ فرشتہ جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو گناہ کی طرف کی زمین تھی تو وہ زمین سکڑتی چلی گئی، اور جب اس طرف کی زمین ناپ رہا تھا جو نیکی کی طرف کی زمین تھی تو زمین پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالآخر نیکی والا عرصہ غالب آ گیا بدی والے عرصے پر اور خدا نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب بظاہر یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا یہ ایک مربوط نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، ہر بدی کا بدلہ بدی سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس بدی کو معافی کر سکتا ہے، یعنی اس زمین کو اور بھی چھوٹا کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس طرح چاہے خدا اس میں ان کو بڑھاتا چلا جائے۔ تو یہ مضمون ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس کی بدیوں کی زمین تنگ کی گئی، جب بخشش پر آمادہ تھا خدا تعالیٰ تو اصل بدیوں سے زیادہ کا تو جزا دینے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ بدیاں کم کرتا چلا جا رہا تھا اور نیکیوں کی جزا اس کے قبضے میں تھی، وہ بڑھاتا چلا گیا۔ اس لیے ہر قسم کے گناہوں پر ادنا سے ادنا نیکی بھی غالب آ سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ مقصد کا ارادہ فرما لے۔ پھر بنی نوع انسان کو توجہ دلانے کے لیے اور خدا کا رحم جیتنے کے لیے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، فرمایا کہ خدا کی خشیت بھی بعض دفعہ ایسا محرک بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا بخشش پہ مجبور ہو جاتا ہے اور رستہ نہیں ملتا خدا کو بخشش کے سوا۔ ای مشت خاکرہ گرنا بخشم چھ کو نہ، یہ مضمون پیدا ہو جاتا ہے، اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا۔ ایسی ایک خاک کی مٹھی کی مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا کہ ایک شخص اتنا گناہگار تھا کہ ہر طرف سے اس کو مایوسی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ کوئی دنیا کی بدی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو، اس لیے میں نے لازماً جہنم میں جانا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور یہ نصیحت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا، ایک ذرہ بھی میرا جلے بغیر باقی نہیں چھوڑنا، اور جب وہ خاک بن جاؤں تو تیز آندھی والے دن میں کسی دن مجھے اس طرح اڑا دینا کہ اس کا نشان بھی کہیں نہ ملے۔ یا یہ بیان کیا ایک روایت میں کہ بہا دینا پانی میں، تیز دھار موجوں میں بہا دینا، اور اس کے ساتھ اس کے بچوں نے وہی سلوک کیا۔ موت کے بعد جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوا تو اللہ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے کس بات نے مجبور کیا تھا کہ اس قسم کی نصیحت میں اپنے بچوں سے کرے؟ اس نے کہا اے خدا، مجھے تو اتنا خوف تھا تیرا، اتنے میں نے گناہ کیے تھے کہ میں تیرے حضور پیش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پھر وہ سارے زمین کو اور ہواؤں کو اور پانیوں کو حکم دیتا ہے، یہ بات میں بیان کرنی بھول گیا، کہ ان سب ذروں کو اکٹھا کرو اور پھر اس کو اصلی شکل میں تبدیل کرو۔ سمجھ جب حاضر ہوا تو اس نے کہا یا اے اللہ، میری تو یہ وجہ تھی، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تیرے حضور حاضر ہوں ان گناہوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا اچھا خوف وجہ تھی، تو پھر میں تجھے معاف کرتا۔ ایک طرف یہ خدا ہے، ایک طرف اتنا باریک بین ہے کہ انسان اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف خوف دلاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حد کر دیتے ہیں، انسان ساری عمر کی نیکیوں کے بنا کرتے ہوئے بھی اپنی بخشش کی امید نہیں رکھ سکتا، ایک طرف گناہگاروں کے کسی مایوسی دور فرماتے ہیں جو حد ہی کا گوار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نصیحت کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں عطا ہوا، تو جو نصیحت بھی آپ نے کی یہ آپ کے نام پر کی جاتی ہے، جماعت کو اس کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو سمجھ کر اپنے کپڑے صاف کریں، کیونکہ آج سبقت اللہ کے بغیر دنیا کی نجات ممکن نہیں، اور سبقت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے نفوس کو اس خاطر تو بنائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کے رنگ آپ کے روح اور آپ کے جسم کے ذرے ذرے پر حاوی ہو سکیں اور مسلط ہو سکیں. اگر یہ کجیاں, یہ گندگیاں, یہ برائیاں اسی طرح ساتھ رہیں تو ان داغوں کے اوپر تو اللہ کے رنگ نہیں چڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج جمعے کے ساتھ نماز عصر جمع ہوگی. میں بحیثیت مسافر دوگانہ پڑھوں گا. جو دوست مسافر ہیں وہ میرے ساتھ سلام پھیریں گے, جو نہیں ہیں وہ بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس لیے بار بار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, بعض دفعہ بڑے ہونے کے باوجود بھی بعض باتوں کی طرف توجہ نہیں رہتی, تو بار بار بتانا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کھڑے ہوں تو انتظار کریں کہ امام دوسرا سلام مکمل کر لے تب کھڑے ہوں, کیونکہ جب ایک سلام امام پھیرتا ہے تو ابھی وہ خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا, اور جب تک امام نماز سے آزاد نہ ہو مقتدی آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے جب امام دونوں سلام پھیر لے تب کھڑے ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک صبر بھی پیدا ہوگا. نماز میں بے صبری نماز کو ختم کر دیتی ہے, اور اگر آپ صبر سیکھ جائیں اس عادت سے تو آپ کے نماز کے دیگر ارکان بھی سمجھ جائیں گے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله